حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين قلب من با مولا كل يوم عاشورا.
أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلى الله عليه وسلم. عزیزان ایمان، جس موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ دور حاضر کا سب سے حساس ترین موضوع ہے، اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت اگر دین کی معرفت چاہتے ہیں اور حکومت خدا کا تصور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ولایت فقیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ولایت فقیہ، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سبھی نے یہی بات کہی ہے کہ ولایت فقیہ ایک ہدیہ الہی ہے، ایک عطیہ ربانی ہے. یہ نظام الہی ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے سبھی نے کوششیں کی ہے، اور سب سے اہم ترین کوشش جو تمام امتوں نے مل کر کی ہے دانستہ یا نادانستہ طور پر، وہ ہے عزائے امام مظلوم. اگر عزاداری نہ ہوتی تو ولایت فقیہ کا قیام ممکن ہی نہ تھا. اگر عزاداری باقی نہ رہتی تو نظام ولایت فقیہ آج جو زندہ ہے وہ باقی نہ رہتا. اور اب سمجھ میں آیا، اب دنیا کو سمجھ میں آیا کہ امام جعفر سادت علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہا تھا کہ عزاداری کو زندہ رکھو، کیوں کہا تھا کہ فرش عزا بچھاؤ، کیوں کہا تھا امام سادت نے. اسی وجہ سے کہا تھا کہ ایک دن ضرور آئے گا، ایک دن ضرور آئے گا جس دن حسین کی تمنا پوری ہوگی، ایک دن ضرور آئے گا جب امام حسین کی آرزو پوری ہوگی. اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کا غم مناؤ تو تمہیں چاہیے کہ حسین جو چاہتے تھے اس مشن کو زندہ رکھو، اس تحریک کو زندہ رکھو جو حسین ابن علی چاہتے تھے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف ہندوستان کے لوگ غم نہیں مناتے، یہ عزائے حسین صرف ہندوستان کے شیعوں کا اپنا داخلی معاملہ نہیں ہے. جس طرح سے بہت سارے مذاہب آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد ہی کے حدود کے اندر ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے جتنے بھی آپ مذاہب ہیں آپ دیکھیں، چاہے وہ مسلمانوں کے اپنے داخلی مسالک ہیں، وہ یہیں پہ شروع ہوتے ہیں، یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہم صرف ہندوستان میں نہیں بستے ہیں، ہم صرف پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں، ہم صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہوتے ہیں، ہم صرف سری لنکا میں نہیں ہوتے ہیں، صرف ہم ایشیا میں نہیں ہوتے ہیں، ہم صرف امریکہ میں نہیں ہوتے ہیں، ہم صرف یورپ میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور ہم جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں وہاں ذکر حسین مناتے ہیں۔ اور ہم عزام میں ہر جگہ مشترک ہیں۔ میں کل یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور ہماری ساری گفتگو صاف اور شفاف ماحول میں ہو رہی ہے، بغیر کسی دباؤ کے ہو رہی ہے، بغیر کسی پریشر کے ہو رہی ہے۔ ہم اس وقت تخیے کی حالت میں نہیں ہیں، اس وقت ہم جو ہے جو کچھ بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ بالکل شفاف ماحول میں کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں کسی مصلحت کی فکر نہیں ہے، نہ ہم کسی مصلحت کی دباؤ میں آ کے کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہے ہیں، اور اس وقت تمام اسناد کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسناد کتابوں میں نہیں، کتابوں میں نہیں، حضوراً میدان میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عزا ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ تو ہم جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں عزاداری کرتے ہیں، عزا میں ہم سب مشترک ہیں۔ اب میں نے کل آپ کو بات کہی تھی، اسے میں انشاءاللہ دو تین تقاریر کے بعد پھر اس گفتگو کو جب اختتام تک ہم پہنچیں گے پھر ایک مرتبہ میں وضاحت کروں گا کہ ہم عزا کو تعزیے کو الگ رکھیں، کہ تعزیہ داری الگ ہے، عزاداری الگ ہے۔ تعزیہ داری ہر جگہ الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن عزاداری ہر جگہ الگ الگ نہیں ہوتی۔ ہم عزاداری میں مشترک ہیں تمام کے تمام، وہ تمام کے تمام مسلمان۔ میں شیعہ نہیں کہوں گا، کیونکہ عزاداری صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ عزا میں مسلمان بھی شریک ہے، غیر مسلمان بھی شریک ہے، اور سب کا ایک مشترک طریقہ ہے تمام عزاداروں کا، چاہے وہ اہل سنت کے عزادار ہوں، چاہے شیعوں کے عزادار ہوں، چاہے مسلم عزادار ہوں، چاہے غیر مسلم عزادار ہوں، تمام عزاداروں میں عزاداری مشترک ہے۔ تعزیہ داری ہماری اپنی ہے، الگ الگ ہے، ہر ملک میں الگ الگ طریقہ ہے تعزیہ اٹھانے کا، سب کا اپنا اپنا الگ طریقہ ہے تعزیہ داری کا، تعزیت پیش کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے، سب کے سلیقے الگ الگ ہے۔ افغانستان کا سلیقہ الگ ہے، پاکستان کا سلیقہ الگ ہے، ہندوستان کا سلیقہ الگ ہے، اور اسی طرح سے بحرین کا سلیقہ الگ ہے، لبنان کا سلیقہ الگ ہے۔ یہ سلیقے تعزیوں میں فرق ہے، عزا میں فرق نہیں ہے۔ یعنی جہاں جہاں بھی عزا منائی جاتی ہے، عزا کے ارکان جو ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عزا کے جو ارکان ہیں وہ مشترک ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ وہ ہے آنسو، آنسو میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ عزا بغیر آنسو کے بھی ہو سکتی ہے، آنسوؤں کی ضرورت کیا ہے، یہ کسی نے بھی نہیں کہا، چاہے وہ ایران کا عزادار ہو، کہ عراق کا عزادار ہو، کہ لبنان کا عزادار ہو، کوئی بھی عزادار ہو، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آنسو عزاداری کا حصہ نہیں ہے۔ سب نے یہی کہا کہ عزاداری کا حصہ ہے آنسو۔ تو آنسو مشترک ہے، سوگواری مشترک ہے، ذکر شہدا مشترک ہے، ذکر امام حسین مشترک ہے تمام عزاداروں میں۔ یہ ہیں ارکان اصلی، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو ولایت فقیہ کا وجود نہ ہوتا، کیونکہ امام نے کہا تھا کہ عزا کو برقرار رکھو ہمارے امر کو زندہ رکھنے کے لیے۔ کیوں عزاداری کریں؟ اس لیے تاکہ ہمارے امر کا احیاء کیا جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ حسین کیا چاہتے تھے، حسین کیا چاہتے تھے عزیزان گرامی، حسین حکومت الہیہ چاہتے تھے۔
حسین حکومت الہیہ چاہتے تھے، حسین اس روئے زمین پر یزید اور یزیدیت کا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے۔ حسین ابن علی کیا کوئی نیا پیغام لے کے آئے تھے؟ حسین ابن علی کیا تنہا حسین یہ چاہتے تھے؟ کیا امام حسین سے پہلے جو حسین گزرے کیا وہ نہیں چاہتے تھے؟ امام حسین سے پہلے جو حسین گزرے، یعنی موسیٰ جو گزرے، عیسیٰ جو گزرے، کیا وہ ان کا مشن کیا تھا؟ سب کا مشن ایک ہی تھا عزیزان گرامی، موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ فرعونہ کی حکومت رہے۔ جو کام موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا وہی کام عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا، اور وہی کام مصطفیٰ نے اپنے دور میں کیا۔ صلوات پڑھو امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ ہم عزا میں کیا کرتے ہیں، ہم عزاداری میں کیا کرتے ہیں؟ ذکر حسین کرتے ہیں، فکر حسین کو بیان کرتے ہیں، راہ حسین کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کیا بیان کرتے ہیں اس مجلس میں؟ ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس لیے ہم جمع ہوئے؟ کم سے کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہم مجلس کرتے کیوں ہیں، مجلس کرتے کیوں ہیں، ہم ذکر حسین کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ پیغام حسین کو پہنچا سکیں، تاکہ دنیا کو راہ حسین دکھا سکیں، تاکہ دنیا کو امام حسین کی فکر سے آشنا کر سکیں۔ اچھا، فکر حسین کو کیوں آشنا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین کو مشہور کریں، ہم چاہتے ہیں کہ حسین کو معروف کریں، کہ دنیا حسین کو مانے گی تو حسین کی عظمتوں میں چار چاند لگ جائیں گے۔ ہم اس لیے اقوام کو بیدار کر رہے ہیں کہ حسین کو پہچانو؟ ارے ہم اقوام کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، حسین کا تعارف کرا کے حسین ابن علی کو مشہور نہیں کرنا چاہتے، ہم اقوام عالم کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں کہ اگر تم حسین کو مانو گے تو تمہاری تقدیر بدلے گی، تمہارے ماننے سے امام حسین کی عظمت میں چار چاند لگنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ حسین انسانیت سے بلند تصور کا نام ہے۔ حسین ابن علی کبھی بھی آپ سے خراج نہیں لینا چاہتے، حسین کو خراج کے لیے انبیاء بہت ہیں، مرسلین خراج پیش کرتے ہیں حسین ابن علی کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کافی ہے حسین ابن علی کے لیے، اب کسی اور تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی تعریف نہیں ملتی وہ ہر ایک کی تعریف سننا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو بڑی تعریف اس کی نہیں ملی ہے، لہٰذا وہ چھوٹی تعریفیں چاہتا ہے، چھوٹی تعریفیں چاہتا ہے، کیونکہ سچی تعریف وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ اقوام عالم کی ضرورت ہے حسین، حسین کو اقوام کی ضرورت نہیں ہے، حسین ابن علی کو اقوام کی ضرورت نہیں ہے، ملتوں کی ضرورت امام حسین کو نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی فکر کو پہنچائے، اور امام سعادت نے جو مجلس عزا کے انعقاد کی مسلمانوں کو دعوت دی کہ جو کوئی بھی منا کی طرف جاتا امام اس سے کہتے کہ منا میں جانا تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت کا ذکر ضرور کرنا، جو امام حسین چاہتے تھے، جو میرے جد مظلوم چاہتے تھے۔ میرے جد مظلوم کیا چاہتے تھے؟ چاہتے یہ تھے کہ یہ فرعونہ کی حکومت، یہ شدادوں کی حکومت، یہ نمرودوں کی حکومت، یہ شیاطین کی حکومت، یہ ابلیسیت کی حکومت، بلکہ طاغوت کی حکومت کو حسین پسند نہیں کرتے تھے۔ حسین چاہتے تھے کہ نمازیں پڑھو تو ولایت کے سائے میں، روزے رکھو تو ولایت کے سائے میں، حج کرو تو ولایت کے سائے میں، طاغوت کے سائے میں نہیں۔ اور طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ طاغوت ہے۔ ہم جس حکومت کی بات کر رہے ہیں وہ حکومت اللہ کے مقابلے میں قائم ہونے والی حکومت نہیں ہے، جو حکومت بھی اللہ کی حکومت کے مقابلے میں آ جائے وہ طاغوت ہے۔
جو حاکم اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ طاغوت ہے, اور طاغوتیت کی حکومت کو برخاست کرنے کے لیے امام حسین نے تحریک چلائی تھی. اب اس تحریک کو کامیاب کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اپنے دور کے طاغوت کی مخالفت کرے کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا. انسانوں کی انسانوں پر حکومت غلط ہے. کوئی انسان کسی انسان کا حاکم نہیں بن سکتا. کوئی انسان کسی انسان کی اطاعت نہیں قبول کر سکتا. ہم کسی کے مطیع نہیں بن سکتے. ہم کسی کے فرمان کو قبول نہیں کر سکتے. ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. ہم کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتے. ہم کسی بھی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مان سکتے. ہم صرف مانیں گے تو اللہ کے قانون کو مانیں گے, اس لیے کہ اللہ ہی ہمارا حاکم ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حاکم نہیں ہے. الا له الحکم, آگاہ ہو جاؤ کہ حکم اگر ہے تو بس اسی کا حکم ہے. لا حکم الا للہ, اگر حکم ہے تو بس اللہ کا حکم ہے. حکومت ہے تو بس اللہ کی حکومت ہے. اللہ کی حکومت کو تسلیم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ائمہ غلط فہمی یہاں سے شروع ہوتی. دیکھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام خود حکومت کرنا چاہتے تھے. اپنی حکومت کی طرف دعوت دینا در حقیقت اقتدار طلبی ہے. اپنی طرف دعوت دینا اقتدار طلبی ہے, مقتدر بننے کی طلب, مقتدر بننے کی خواہش. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اقتدار چاہتے ہیں. تو ائمہ نے کبھی بھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی کہ مجھے مانو مجھے تسلیم کرو, یہ کبھی نہیں کہا. اگر اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کی طرف کوئی بھی دعوت دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت نہیں ہے بلکہ طاغوت کی طرف بلانا ہے. یہ کام وہ ہے جو نہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا, نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا, نہ داؤد علیہ السلام نے کیا, نہ سلیمان علیہ السلام نے کیا. حکومت سلیمان علیہ السلام نے بھی کی. معاشرے کے حاکم موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, لیکن کبھی عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مانو. یہ نہیں کہا, اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آئے تھے. اور لوگ اگر نہیں مانے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں مانے, اور اگر ان کو مان لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مان لیا. یہی وجہ ہے کہ جب جناب موسیٰ نے انہیں حکم دیا ماننے کا اور لوگوں نے جناب موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لیا تو یہ نہیں کہا کہ ہم موسیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں, بلکہ کہا ہم موسیٰ کے سامنے نہیں بلکہ موسیٰ کے خدا کے سامنے جھک رہے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں. ہم سجدہ جو کر رہے ہیں وہ موسیٰ کا سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ رب موسیٰ و ہارون کا سجدہ کر رہے ہیں. یعنی موسیٰ نے جس رب کا تعارف کروایا ہے اس کا سجدہ کر رہے ہیں, عیسیٰ نے جس رب کا تعارف کروایا ہم اس کا سجدہ کر رہے ہیں, داؤد نے جس رب کا تعارف کروایا اس کا ہم سجدہ کر رہے ہیں, سلیمان نے جو تعارف کروایا ان کا سجدہ کر رہے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی. ان سب نے کہا کہ اللہ کی دعوت کو مانو, اللہ کی حکومت کو تسلیم کرو. تو حکومت پروردگار, حکومت الہیہ کا قیام یہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی, یہی خواہش عیسیٰ علیہ السلام کی تھی, یہی خواہش داؤد علیہ السلام کی تھی. سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت اللہ کی ہے, اگر ہم حاکم بنیں گے تو ہم حکومت نہیں کریں گے, ہم اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے اور اس کے پیغام کو تم تک پہنچائیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. یعنی تم جو ہم کو حاکم مانو گے تو وہ ہماری حکومت نہیں ہوگی اس وقت. غور فرمائیے گا, کبھی یہ نہیں کہا. اچھا اگر یہ انسان کی حکومت ہوتی تو جو لوگ فرعون کی حکومت کو مان رہے تھے اور جبکہ فرعون کو رب ماننے والے لوگ کیا موسیٰ کو نہیں تسلیم کر لیتے؟ اگر مقابلہ موسیٰ اور فرعون کا ہوتا فرض کیجئے, تو آپ بتائیے موسیٰ اور فرعون کا جب مقابلہ ہوتا تو جو لوگ فرعون کو مان رہے ہیں وہ موسیٰ کو کیوں نہیں مان لیتے؟ کیوں وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننا چاہ رہے تھے اور فرعون کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کریں، اور فرعون خواہشات نفسانی کی اتباع کروا رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری بات مانوں گا یا اپنی بات منواؤں گا، نہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بات منواؤں گا اور نہ میں تمہاری بات مانوں گا، بلکہ میں اللہ کی بات خود بھی مانتا ہوں اور تمہیں بھی ماننے پہ مجبور کروں گا. وہ کیا چاہتے تھے؟ عوام کیا چاہتی تھی؟ کہ ہماری خواہشات کے مطابق فیصلے لیے جائیں، قانون بنے تو ہماری خواہشات کی رعایت کی جائے، ہماری نفسانی خواہشات کی مراعات کی جائے. اور فرعون کیا چاہتا تھا؟ کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو. قرآن مجید نے صاف طور پر اس بات کی وضاحت کی، سب کا یہی ایک ہی مشن تھا. جو مشن موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. یہی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے امیر المومنین آگے آئے، امام حسن آگے آئے، امام حسین آگے آئے. تو امام حسین نے کیا کہا کہ میرے کربلا جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا اسیر و بصیرت جدی بابی، کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں وہی چاہتا ہوں جو میرے بابا چاہتے تھے، میں وہی چاہتا ہوں جو میرے نانا چاہتے تھے، اور میرے نانا کیا چاہتے تھے؟ وہی چاہتے تھے جو انبیاء ما سبق چاہتے تھے، صلوات پڑھے محمد. کیا چاہتے تھے امام حسین؟ اگر کوئی پوچھے کہ کیا چاہتے تھے امام حسین تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ وہی چاہتے تھے جو ان کے بابا چاہتے تھے، وہی چاہتے تھے جو ان کے نانا چاہتے تھے. ان کے نانا کیا چاہتے تھے؟ جو جناب ابراہیم خلیل چاہتے تھے، وہی چاہتے تھے. اور سارے کے سارے انبیاء مرسلین کی بس ایک ہی آرزو تھی، وہ یہ تھی کہ معاشرے کو نورانی معاشرہ بنائیں، سماج کو نورانی سماج میں تبدیل کریں، لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں، اندھیروں سے نکالیں، غفلتوں سے نکالیں، اور خدا کے علاوہ جس کسی کے پاس سامنے سر جھکاتے ہیں ان کو خواب غفلت سے جگائیں اور انہیں خدا واحد کی طرف دعوت دیں اور معاشرے کو نورانی معاشرہ بنائیں. یہی مشن سبھی کا رہا. جناب موسیٰ کے تعلق سے یہی کہا گیا کہ ارسلنا رسولنا، ہم نے تمام رسولوں کو جو بھیجا ہے اور خود جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا ہے، اس کا ان کا بھی یہی خواہش تھی کہ انا خروج قوم کا من الظلمات الى النور، کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائیں. الف لام را تلک آیات الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ کتاب نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لائیں. پیغمبر اسلام کیا چاہتے تھے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر اسلام چاہتے تھے معاشرے کو نورانی معاشرہ بنا دے، سماج کو نورانی سماج بنا دے. تو نورانی سماج کب بنے گا؟ جب قانون قانون الہی ہوگا اور سب کے سب لوگ اپنی پیشانیاں معبود حقیقی کے سامنے جھکا دیں گے، تبھی معاشرہ نورانی ہوگا، ورنہ معاشرہ ظلمتوں میں بھٹکتا رہے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو کراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
انسانیت کی بہاں ہی اس میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تسلیم کرے, اسی میں معاشرے کی بھلائی ہے, اسی میں معاشرے کا فائدہ ہے. تو نبی کریم نے مدینے میں حکومت تشکیل دی, قانون بنایا, اقتصادی قانون بھی بنایا, اجتماعی قانون بھی بنایا, تعلیمی نظام بھی قائم کیا, تمام کے تمام نظام کو مرسل اعظم نے بدلا. اسے کہتے ہیں انقلاب, کہ زمانے جاہلیت میں جو کچھ بھی رسومات تھے ان سب کو نبی کریم نے بدل دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ عالم کا سب سے بڑا انقلاب اگر آیا اور کسی نے دنیائے انسانیت میں سب سے بڑی تبدیلی لے آئی تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. نبی کریم نے سب سے بڑا انقلاب دنیا میں لایا, وہ تھا نبی کریم کا اسلامی انقلاب, یعنی حکومت اسلامیہ کا مدینے میں قیام. یہ جو نبی نے حکومت بنائی تھی وہاں پر بیت المال بھی اللہ کے حکم سے تقسیم ہوتا تھا. نبی کہتے تھے میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں جو کچھ بھی کہوں گا اللہ کے حکم کو پیش کروں گا. اور نبی کریم کی اس بات کی تصدیق خود قرآن مجید نے کی کہ نبی نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى, یعنی ہوا سے گفتگو نہیں کر سکتے, کرتے ہیں وہی سے گفتگو کرتے ہیں. ہوا نفسانی خواہشات کا نام ہے اور وہی اللہ کے قانون کا نام ہے. نبی ہوا سے گفتگو نہیں کرتے, خواہشات سے گفتگو نہیں کرتے, بلکہ وہی سے گفتگو کرتے ہیں. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہی کہتے ہیں جو وہی, یعنی پیغمبر خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اور پیغمبر نے کہا اگر میں کہوں تو تمہیں ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. اس لیے پیغمبر کی کوئی بات رد نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر پیغمبر خود اپنی طرف سے کہیں یعنی ہوا سے کہیں تو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کبھی ہوا سے گفتگو کر ہی نہیں سکتے. وما محمد الا رسول, کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کا رسول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے کہا گیا کہ ان کی کوئی نجی زندگی نہیں ہے. محمد عربی کوئی نجی زندگی نہیں رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہو, کہ وہ کبھی پیغمبر ہو, کبھی وہ منصب پر فائز ہو اور کبھی وہ منصب پر فائز نہ ہو, کبھی بحیثیت رسول گفتگو کریں اور کبھی بحیثیت رسول گفتگو نہ کریں. جس وقت بحیثیت رسول گفتگو کریں تم پر ماننا ضروری ہے, جس وقت وہ بحیثیت پیغمبر گفتگو نہ کریں اس وقت ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. بعض لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا جو منصب ہے رسالت, اس پر جب وہ بحیثیت رسول بولے تو مانو, جب وہ بحیثیت محمد کہیں تو نہ مانو. تو اللہ نے کہا بحیثیت محمد وہ ہے ہی نہیں کچھ, بلکہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں محمد نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں. چاہے وہ گھر میں ہو تو اللہ کے رسول ہے, میدان میں ہو تو اللہ کے رسول ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ بات آیتیں پڑھنے والے بھی شاید نہیں سمجھتے. چنانچہ ایک صاحب کو ان کے ناچ گانے کی وجہ سے, وہ ناچنے اور گانے کا بھی پروگرام رکھتے تھے اور وہ انجمن کے صدر بھی تھے, تو انہیں ایک بہت بڑا انعام دیا گیا. تو جب صدر العلماء ایوارڈ ان کو دیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ انہیں جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے یہ ضرور, یہ صحیح ہے کہ یہ گانے کے بھی پروگرام رکھتے تھے اور یہ گانے کے آرگنائزر رہ چکے ہیں, لیکن انہیں جو تمغہ دیا جا رہا ہے بحیثیت گانے کے آرگنائزر ہونے کی حیثیت سے نہیں دیا جا رہا ہے, بلکہ جو وہ انجمن کے صدر تھے اس حیثیت سے دیا جا رہا ہے. یعنی یہ بتایا گیا کہ ایک انسان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں, کبھی وہ انجمن کا صدر ہوتا ہے, کبھی وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایسے مت سمجھو کہ وہ کبھی عہدے پر ہوتے ہیں تو بحیثیت رسول وہ منصب پہ ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ جب ہوتے ہیں تو وہ رسول ہوتے ہیں، جب ڈیوٹی پہ نہیں ہوتے ہیں اور منصب پر نہیں ہوتے ہیں تو وہ محمد بن جاتے ہیں، یعنی وہ گھر میں ہوتے ہیں تو محمد ہوتے ہیں، وہ جب منبر پہ آتے ہیں تو رسول بن جاتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ ایک انسان کی دو حیثیتیں نہیں ہوتی، یا کہ وہ جو گھر میں ہوتے ہیں وہی باہر ہوتے ہیں، جو باہر ہوتے ہیں وہی گھر میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب نبی کریم نے مدینے میں حکومت کی تشکیل دی، تو حکومت کی جو تشکیل دی تو اس میں کیا کہا تھا کہ میں حاکم ہوں، تم لوگ میری عبادت کرو، تم میرا کہا مانو، میرے سامنے سر جھکاؤ، تم میرے سامنے سر جھکاؤ، مسجدوں میں میرا مجسمہ لٹکا دو، یہ کہا تھا رسول اللہ۔ مسلمانوں کی تو یہی خواہش تھی جو دل میں چھپائے بیٹھے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری تو خواہش ہی کچھ اور ہے آپ کے تعلق سے، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں بس آپ ہی آپ نظر آئیں، جدھر دیکھیں ادھر مصطفیٰ ہی نظر آئیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے آپ ہی کی عبادت شروع کر دیں، اس لیے کہ ہم اللہ تک کہاں پہنچتے ہیں، ہم تو آپ ہی تک پہنچ گئے، بہت بڑی بات ہے، آپ کے خدا کوئی ہوگا لیکن ہمارے خدا تو آپ ہی ہیں۔ چونکہ یہ خواہش مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی، نہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہو سکتی تھی۔ کیوں ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ عیسائیوں کی خواہش یہی تھی اور عیسائیوں نے اپنی خواہش کو پوری بھی کر لیا۔ آپ جائیے کسی بھی چرچ میں، کسی بھی چرچ میں جائیے تو وہاں پر کس کی پوجا ہو رہی ہے، چرچ میں کس کی عبادت ہو رہی ہے، چرچ میں جو پوجا ہو رہی ہے وہ کس کی پوجا ہو رہی ہے؟ وہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوجا کروانے کے لیے آئے تھے اور اپنی امت سے کہا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، میرا مجسمہ بنانا اور میرے جانے کے بعد میری پوجا شروع کر دینا، یہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام؟ تو عیسیٰ کی قوم نے کیا کیا؟ تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، جو کام عزیر علیہ السلام کی قوم نے کیا، جو کام موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، وہی مسلمان کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ اور ہماری نہیں، ہمارے ماں باپ کی جانیں فدا ہو جائیں، ساری ملت کی جانیں آپ پہ فدا ہو جائیں، کہ آپ نے کہا کہ جب کبھی بھی نماز پڑھنا اس میں اگر میرا نام آئے تو عبدہ ضرور کہنا، عبدہ و رسولہ کی قید لگا دی کہ پہلے عبدہ کہنا اس کے بعد رسولہ کہنا، اس لیے کہ میری عبدیت پہلے ہے، میری رسالت بعد میں ہے، میں پہلے اللہ کا بندہ ہوں اس کے بعد میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول، میری نبوت سے پہلے میری عبدیت ہے، میری رسالت سے پہلے میری عبدیت ہے۔ یعنی جناب مصطفیٰ اگر یہ بات بار بار نہ کہتے مسلمانوں سے تو مسلمان بھی وہی کرتے جو عیسائیوں نے کیا تھا، بلکہ ایک چہیتے نبی کے ایک چہیتے صحابی نے تو یہی کہا تھا وہ یہی چاہ رہے تھے کہ مصطفیٰ کو ایک ملکوتی اور جو ہے الوہی شخصیت بنا کر اللہ کا درجہ دے دے، اور کہا تھا کہ پیغمبر کا انتقال ہی نہیں ہوا ہے، پیغمبر مرے ہی نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ پیغمبر کی موت ہوئی؟ تو لوگوں نے یاد دلایا انک میتن و انہم میتون، اے پیغمبر آپ بھی جانے والے ہیں دنیا سے اور وہ لوگ دوسرے لوگ بھی جانے والے ہیں۔ جب یہ آیت یاد دلایا تو چہیتے صحابی کو نے کہا کہ مجھے یہ آیت یاد نہیں آئی تھی، اور فرمایا تو سب یہ چاہتے ہیں اپنی طرف بلائیں، انبیاء نہیں چاہتے کہ اپنی ذات کی طرف بلائیں، وہ چاہتے تھے اللہ کی طرف بلائیں۔ تو ان جب وہ کہتے تھے کہ حکومت قائم ہونا ہے تو حکومت نبی نے قائم کی تو اپنی ذاتی حکومت قائم کی تھی، اپنے آپ کو منوانے کے لیے حکومت قائم کی تھی. اچھا نظام تعلیم مصطفیٰ نے بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ نظام اقتصاد مصطفیٰ نے بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ نظام اجتماعی پیغمبر اسلام نے بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ لوگوں کے اخلاق بدلے تھے یا نہیں بدلے تھے؟ لوگوں کا کردار بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا؟ تو وہ جو نظام لے کر آئے تھے نظام اقتصاد، خود ان کا تھا یا اسلام کا تھا؟ ان کا تھا یا اللہ کا تھا؟ یعنی یہ قرآن کتاب مصطفیٰ ہے یا کتاب اللہ ہے؟ یہ پیغمبر کا، پیغمبر کی کتاب ہے. یہ قانون جو قرآن کی شکل میں ہے وہ نبی نے بنایا ہے. قانون کس نے بنایا ہے؟ قانون رسول اللہ نے پیش کیا ہے، لیکن قانون تو اللہ نے بنایا ہے. تو رسول کا کام قانون بنانا نہیں ہے بلکہ قانون پیش کرنا ہے. قانون کو پیش کرنا ہے. اور میں وہ مشکل گفتگو میں نہیں جا رہا ہوں، کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہو رہی، بالکل سیدھی سادی اور بہت ہی جو ہے سادہ سیدھا گفتگو ہے، بہت ہی صاف گفتگو ہے کہ پیغمبر اسلام کیا چاہتے تھے. پیغمبر اسلام نے جو کچھ بھی پیش کیا، خود اپنی ہوا سے پیش کیا، اپنی ذات سے پیش کیا، یہ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کبھی کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ کہا کہ میرا خدا یہ کہہ رہا ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے، یہی سے اندازہ لگائے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو کچھ بھی سمجھ میں، ارے جس کو خدا سمجھ میں نہ آئے اسے رسول خدا کیا سمجھ میں آئیں گے؟ سلامات پڑے محمد والے. جو قوم خدا کو نہ مانے وہ رسول خدا کو کیا مانے گی؟ اور جو قوم رسول خدا کو نہیں مانتی وہ علی مرتضیٰ کو کیا مانے گی؟ اور جو قوم علی مرتضیٰ کو نہیں مانتی وہ امام عصر کو کیا مانے گی؟ اور جو امام عصر کو نہیں مانتی وہ فقیہان عصر کو کیا مانے گی؟ صلوات پڑھے محمد والا. اصل حکومت کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اصل نظام کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اصل ولایت آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. ولایت فقیہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ولایت الہیہ کو سمجھنا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فقیہ کی بات کو مانیں، یہ مغالطہ ہے. یہ مغالطہ بچوں کو دیا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ان کو بھٹکا رہے ہیں. پڑھے لکھے وہ ہوتے ہیں جو بھٹک جائے وہ جاہل ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے جاہل ہوں یا ان پڑھ جاہل ہوں. گمراہ جو ہوتے ہیں وہ جاہل گمراہ ہوتے ہیں، عالم گمراہ نہیں ہوتے. جو گمراہ ہو جائے اسے جاہل کہا جاتا ہے، عالم نہیں کہا جاتا. تو عزیزان گرامی، ولایت کو یہ بتایا گیا کہ یہ فقیہوں کی طرف بلا رہے ہیں. ہم فقیہ کی بات نہیں مانتے، ہم تو امام زمانہ کی بات مانتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کہہ رہے تقلید کیجئے، تو کہتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں. کس کی تقلید کرتے ہیں؟ کہا امام زمانہ کی تقلید کرو. امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ باب العلم بند ہی کہاں ہوا ہے؟ باب علم تو کھلا ہوا ہے. باب اجتہاد اس وقت کھلتا ہے جب باب العلم بند ہو جائے، تو حقیقت ہے کیونکہ نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے. جب باب علم کھلا ہوا ہے تو باب اجتہاد کھل ہی نہیں سکتا. باب اجتہاد کب کھلتا ہے؟ جب باب علم بند ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ باب العلم بند ہو گیا ہے اس لیے باب اجتہاد کھلا ہے. یہ سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باب اجتہاد بند کیا ہوا؟ وہ تو کھلا ہوا ہے. کھلا ہوا ہے تو کیا آپ امام زمانہ سے بات کر سکتے ہیں؟ اس کو کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں؟ کیا نہیں ہم ان کی بات مانتے ہیں، بس اسی بات پہ ہم قائم رہیں گے؟ تو یہی بات تقیفہ میں مسلمان کہہ رہا تھا. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ یہی بات تقیفہ میں مسلمان کہہ رہا تھا کہ باب علم بند نہیں ہوا ہے. آپ کس کی تقلید میں ہیں؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ کی تقلید میں. آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ کہا رسول اللہ کی بات مانتے ہیں. ہم کو ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم کو ضرورت ہی کیا ہے علی کی؟ ہم تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, رسول اللہ کی تقلید کرتے ہیں, رسول اللہ کی بات مانتے ہیں. رسول اللہ ہمارے رسول ہیں, انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ موجود ہیں, ان کی حدیثیں موجود ہیں, ان کے ارشادات موجود ہیں. ارے اس زمانے کے لوگ تو بہت قریب تھے, وہ تو عمل کر چکے تھے, انہوں نے آدھی زندگیاں رسول اللہ کے زمانے میں گزار چکے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ہم رسول کے دور میں ان کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں جیسے زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی آج بھی ہم زندگی گزاریں گے. اب رہی بات ظاہری طور پر کسی کو چننا ہے, ظاہری امور میں اگر کسی کو بنانا ہے دنیاوی امور کے اعتبار سے, تو وہ ہم جو ہے خلیفہ اول کو بنا لیتے ہیں, خلیفہ ثانی کو بنا لیتے ہیں, خلیفہ ثالث کو بنا لیتے ہیں, مگر ہم دین ان سے نہیں لیں گے. دین تو ہمارا وہی ہوگا جو مصطفیٰ کا دین تھا. حلال مصطفیٰ اور حرام مصطفیٰ پہ ہم چلتے رہیں گے. ہمیں علی کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ رسول اللہ نے غدیر میں سارے مسلمانوں کے سامنے یہ سب سے بیعت لی تھی اور سب سے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے, اور آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات نہیں ماننا چاہتے, چاہے وہ شیعہ ہوں کہ چاہے سنی ہوں. کتنے شیعہ ایسے ہیں جو غدیر کو ماننا نہیں چاہتے, کتنے ایسے سنی ہیں جو غدیر کو ماننا نہیں چاہتے, لیکن کتنے ایسے سنی ہیں اور کتنے ایسے شیعہ ہیں جو آج ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں جبکہ غدیر کو گزرے ہوئے 1400 برس گزر چکے ہیں. لیکن اب آ رہے ہیں اخوان المسلمین کی اہل سنت اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور شیعہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ولایت کا جو نظریہ رسول اللہ نے دیا تھا وہ درست تھا. اور ہم نے کیا مانا لیا؟ ولایت سے علی کو ماننا, یعنی علی سے محبت کرنا. آپ لوگ ولایت علی کو مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ یعنی محبت کرتے ہیں اس سے. ولایت یعنی محبت. 1400 برس سے ہماری جنگ مسلمانوں سے اسی بات پر ہو رہی تھی, اور اس دور سے لے کے اس دور تک ہم نے ساری دلیلیں اس بات پہ پیش کی کہ ولایت کو تسلیم کرو, یعنی ان کی حکومت کو تسلیم کرو, ان کے قانون کو تسلیم کرو اور انہیں حاکم مانو. ہم یہ کہہ رہے ہیں حاکم, بھائی بحث یہی ہو رہی تھی کہ ولایت کن معنوں میں ہے, مولا کن معنوں میں ہے, مولا یعنی محب کے معنوں میں ہے. یہی تو بحث ہو رہی ہے کہ مولا کو مانو یعنی کس بارے میں مانو, محبت کرو, محب مانو, ناصر مانو, مددگار مانو. تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو علی سے محبت نہیں کرتا؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو علی سے مدد نہیں مانتا؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو علی سے عشق نہیں کرتا, علی سے محبت نہیں کرتا, انہیں جو ہے ناصر نبی نہیں سمجھتا, داماد رسول نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ مولا کے معنی لوگوں نے ناصر بھی لیا ہے, داماد بھی لیا ہے اور محب بھی لیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معنی میں نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں انہی معنوں میں ہیں جن معنوں میں رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارا مولا ہوں, انہی معنوں میں ہیں. یعنی تم اگر مجھے اولا بالتصرف مانتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ علی کو بھی اولا بالتصرف مانو, یعنی اپنی مرضی سے کچھ نہ کرنا, وہی کرنا جو علی کہیں. تو آپ تیار ہیں کہ وہی کہیں, وہی سنیں جو علی کہہ رہے ہیں؟ پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے. جو علی کہہ رہے ہیں وہ ماننے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں, یعنی امیر المومنین کا حکم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے تیار ہیں لیکن ان کا حکم ماننے تیار نہیں ہے، یعنی ان کے حکم کے مطابق اگر بیت المال تقسیم ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے حکم کے مطابق ہم جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جہاد کا حکم کوئی دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس وقت جہاد کا حکم کوئی دے گا یا نہیں دے گا؟ اس وقت کوئی مالیات جمع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس وقت مالیات کسی کو جمع نہیں کرنا ہے، کسی کو زکات نہیں دینا ہے، کسی کو خمس نہیں دینا ہے، اس وقت کسی کو جہاد نہیں کرنا ہے۔ اگر جہاد دفاعی لے لیجئے آپ، کم از کم اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ دفاع ابتدائی بھی کی جا سکتی، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ تمام اختیارات ہیں۔ انشاءاللہ جب اختیارات کی بات آئے گی تو یہ عرض کیا جائے گا سارے کے سارے اختیارات منتقل ہوتے ہیں، جب حکومت منتقل ہوتی ہے تو اختیارات بھی منتقل ہوتی ہے، بغیر اختیارات کے بغیر اختیارات دیے ہوئے حکومت کا منتقل کرنا بے معنی ہے۔ آپ کس چیز کو منتقل کر رہے ہیں؟ اختیارات ہی کو تو منتقل کر رہے ہیں، یعنی جس پر میں اولا بالتصرف ہوں اس پر ہی علی اولا بالتصرف ہوں۔ اور فرمایا آپ نے، میں بات کو سمیٹ دوں پھر انشاءاللہ اس کو پھر کسی اور موقع پر اسے سمجھایا جائے کہ یہ حکومت کو ماننے کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں، حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے۔ اگر آپ حاکم نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہیں گے ویسے جہاد کریں گے، جب چاہیں گے جہاد کریں گے، جب چاہیں گے جہاد سے ہاتھ اٹھا لیں گے، یعنی حکم خدا کو تعطیل کر دیں گے، حکم خدا کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ہم جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے ویسے حکومت کریں گے، جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے، یہی چاہ رہے تھے۔ بیت المال کی تقسیم ویسے ہی ہوگی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ آج جو لوگ ولایت فقیہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو ہم امام تو ہے نہیں ہمارے سامنے، لہذا ہم جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے اپنی خواہش کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق تقسیم کریں گے، اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے۔ اور فقیہ کو ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ فقیہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں وہی حکم دے رہے ہیں جو امام زمانہ کا حکم ہے۔ یعنی اگر آج امام زمانہ ہوتے تو کیا حکم دیتے؟ وہی حکم ہم دے رہے ہیں۔ امام کیا چاہتے ہیں؟ وہی حکم ہم دے رہے ہیں۔ اور امام کون سا حکم دیتے ہیں؟ قرآن کے خلاف دیتے ہیں یا قرآن کے مطابق دیتے ہیں؟ یہ جو لوگ ادعا کر رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم امام زمانہ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، امام زمانہ وہ کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے یا وہ کہیں گے جو قرآن کے خلاف ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کہیں گے یا قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے مثال کے طور پر مسلمانوں زکوٰۃ دو، اور امام کہیں گے زکوٰۃ مت دو نعوذ باللہ، کیا ایسا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں جہاد کرو، امام کہیں گے مسلمانوں جہاد مت کرو، ایسا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں نماز پڑھو، امام کیا کہیں گے؟ مسلمانوں نماز مت پڑھو، ایسا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو جو لوگ آج امام زمانہ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی امام حکم دیں گے اس کو مانیں گے، تو جو لوگ آج قرآن کا حکم نہیں مان رہے ہیں وہ کل امام زمانہ کا حکم کیا مانیں گے؟
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ امام زمانہ علیہ السلام رائے صحت و سلامتی
آج گفتگو کو یہیں تمام کرتے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، اور جہاں سے گفتگو تمام ہو رہی وہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بات یہاں پہ تمام ہو رہی ہے کہ وہ تمام ادلہ، وہ تمام دلیلیں کہ جو امیر المومنین کی امامت و ولایت کے لیے قائم ہیں وہی ساری دلیلوں سے ولایت فقیہ ہی ثابت ہے. وہ تمام دلیلیں
اور فرمائیے گا.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب درس خارج شروع کیا تھا عراق میں اس وقت جو دلیلیں ولایت فقیہ کے لیے پیش کی تھیں جو ناقابل رد ہے جو ناقابل انکار ہے. دیکھیے امام خمینی کے دل میں اگر ہوا و ہوس ہوتی تو وہ پورا پلان یہ کرتے کہ حکومت حاصل کر کے کیسے اپنی اولاد میں منتقل کریں, اپنے بیٹے کو کیسے جو ہے حاکم مملکت بنائیں. کوشش تو سبھی کی یہی ہوتی ہے, جب مدرسہ بناتا ہے انسان تو کوشش کرتا ہے کہ یہ مدرسہ اپنے بیٹے کے حوالے کیا جائے. کوئی ادارہ قائم کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ نے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا ہے اب آپ کے بعد کون چلائے گا, آپ کے کوئی فرزند ہے چلانے کے لیے؟ تو جو بھی کوئی ادارہ بناتے ہیں اپنے فرزند ہی کے لیے بناتے ہیں, کوئی مدرسہ بناتے ہیں تو فرزند ہی کے لیے بناتے ہیں. تو کوئی حکومت اگر بنا رہا ہے تو کیا وہ اپنے فرزند کے لیے نہیں بنائے گا؟ لیکن ساری دلیلیں قائم کر کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت اولاد کو منتقل نہیں ہو سکتی. آپ بتائیے ایسا کوئی نفس آپ تلاش کریں گے؟ اتنا پاکیزہ نفس آپ کو کہیں مل سکتا ہے؟ تبھی تو نبی کریم نے کہا میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں. صلوات پڑھے محمد. جس طرح سے نبی خدا کہتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, کہ یقیناً نفس امارہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے لیکن جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہو جائے. تو معلوم کہ ہوا کہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھی کہ جنہوں نے مکتب نبوت میں اپنے آپ کو ڈھالا تھا, جن کی پرورش جو ہوئی تھی وہ انہی انبیاء کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی, مرسلین کے سائے میں ہوئی تھی. تلوار پڑھتے ہوئے تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ مولانا قریب آ جائیں. حکومت آنے سے پہلے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حکومت میں, حکومت الہیہ میں بادشاہت کا تصور نہیں. اسلام نہ جمہوریت کا نام ہے نہ اسلام بادشاہت کا نام ہے. اسلام کوئی بھی دستور عمل کا موافق نہیں ہے. نہ انسان کی انسان پر حکومت ہو سکتی ہے, نہ فرد کی انسانوں پہ حکومت ہو سکتی ہے, نہ چند انسانوں کی سارے انسانوں پہ حکومت ہو سکتی ہے, نہ سارے انسانوں کی سارے انسانوں پہ حکومت ہو سکتی ہے. کوئی بھی طریقہ انتخاب, کوئی بھی طریقہ حکومت کا غلط ہے. نہ انسان انسانوں پہ حکومت کر سکتے ہیں, نہ چند انسان سارے انسانوں پہ حکومت کر سکتے ہیں, نہ ایک انسان سارے انسانوں پہ حکومت کر سکتا ہے. ساری طریقے غلط ہے, بس ایک ہی طریقہ صحیح ہے کہ اللہ کی حکومت ہو انسانوں پر. یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہو اور انسان کو نمائندہ بنایا جائے تاکہ وہ اللہ کے حکم کو پڑھ پڑھ کر سنائے. اس کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. وما علینا الا البلاغ, رسولوں نے یہی کہا کہ ہمارا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے, ہمارا کام تم پر حکومت کرنا نہیں ہے، تم پر حاکم بنا کے ہمیں نہیں بھیجا گیا ہے، رسولوں کی حکومت انسانوں پر نہیں ہوئی، انبیاء نہیں آئے تھے بادشاہ بننے کے لیے، بادشاہ کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا حاکم ہوں، حتیٰ کہ جناب سلیمان نبی نے یہی کہا کہ یہ حکومت میری اللہ کی دی ہوئی حکومت ہے، میں حاکم نہیں ہوں، اللہ حاکم ہے، اور یہ سارے اختیارات اللہ کے دیے ہوئے ہیں، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہی جناب سلیمان نے کہا، یہی جناب داؤد نے کہا، یہی جناب ایوب نے کہا، یہی جناب یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان نے کہا، سب نے ایک آواز میں کہا کہ حکومت صرف اللہ کی ہوگی، ہم اللہ کے صرف نمائندے ہیں، ہمارا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ جب یہ ذمہ داری ہے تو یہی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تمام علماء کی کوشش یہ رہی، ولایت فقیہ کا نظریہ امام خمینی کی ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی نظریہ ہے، یہ تو ائمہ اور انبیاء کا پیش کردہ نظریہ ہے کہ حکومت اللہ کی قائم ہونی چاہیے، ہر دور میں ہر زمانے میں قانون اللہ کا قانون ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج کیا کہا جاتا ہے کہ جو قانون ہے ملک کا وہ قانون ملک کا قانون نہیں ہے، ملک کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، قرآن کی حکومت ہے۔ اس وقت جو حکومت قائم کی گئی ہے وہ قرآن کی حکومت قائم کی گئی ہے، قرآن کی حکومت قائم کی گئی ہے، اور یہ زبردستی نہیں لا دی گئی ہے بلکہ ریفرنڈم ہوا ہے اس کے اوپر کہ حکومت اسلامی ہاں یا نہ، حکومت اسلامی ہاں یا نہ کے اوپر، کہ جب حکومت اسلامی کے لیے لوگوں نے قبول کر لیا کہ حکومت اسلامی کو ہم مانیں گے، یعنی اللہ کی حکومت کو تسلیم کریں گے اور اللہ کے قانون کو مانیں گے، اگر اللہ حجاب کا حکم دیتا ہے تو حجاب کریں گے، اگر اللہ بے حجابی کا حکم دیتا ہے تو بے حجاب ہو جائیں گے، اللہ اگر سجدے کا حکم دیتا ہے تو سجدہ کریں گے، اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے اقرار کیا، اس کے بعد حکومت قائم ہوئی۔ تو حکومت یہ خمینی کی حکومت نہیں ہے، یہ خامنائی کی حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی حکومت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے ولایت فقیہ کی، یہ صرف اور صرف آزاداری کی دین ہے۔ اسی لیے تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ما ہر چزارین از محرم و سفرس، محرم و سفرس کے اسلام را زندہ نگذاشت جاس، کہ محرم و سفر اس کے اسلام را زندہ نگذاشت جاس، کہ محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، اور ورنہ اسلام کی تعلیمات مرد ہو جاتی، انبیاء کی سیرتیں مسخ ہو جاتی، رسول اللہ کے نقوش کو مسلمانوں نے مٹا دیا تھا، حسین چاہتے تھے کہ سیرت رسول کا حیا ہو، حسین چاہتے تھے کہ سنت نبی کا حیا ہو، وہ تمام طریقے نبی کے زندہ رہیں، جس طرح سے نبی حکومت کرتے تھے ویسی حکومت قائم ہو کہ انسان صرف درمیان میں صرف وسیلہ بنے، پیغام کو پہنچانے کا وسیلہ بنے، حکومت صرف اللہ کی ہو، یہ قائم کرنا امام حسین چاہتے تھے، یہی عزاداری کے ذریعے سے منتقل ہوتا رہا۔ کسی بھی وقت کے یزید کو عزاداری قبول نہیں کرتی ہے۔ تو جب بھی انقلابات آئے، کربلا کا سہارا لیا گیا، اب انشاءاللہ یہ بات کو واضح کیا جائے گا کہ کس طرح سے ادوار گزرے ہیں عزاداری پر، اور دشمنوں نے کتنے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں عزاداری پر، عزاداری پر حملے کیوں کیے گئے، اس کی وجوہات ہم آنے والی مجلسوں میں بیان کریں گے کہ عزاداری کو مٹانے کی خواہش کس کی تھی، اور کون چاہتا تھا کہ عزاداری کو مٹایا جائے، اور کیوں مٹایا جائے، اس کے اسباب و علل کیا ہیں، انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں ہم بتائیں گے کہ اس کے اسباب و علل۔ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب بھی انقلاب آیا ہے حسین کے نام پر آیا ہے، چاہے وہ ہندوستان کا انقلاب ہو کہ چاہے وہ پاکستان کا انقلاب ہو، چاہے وہ دنیا کے دیگر انقلابات ہو، ہر انقلاب میں حسین کا سہارا لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتایا گیا کہ حسین ابن علی کیا چاہتے تھے، ان کی خواہش کو پوری کرو، کربلا اب بھی حکومت کو نہیں. یہ شاعر انقلاب نے یہ کہا تھا کہ انقلاب کی جب آواز پورے ہندوستان میں گونجی ہے, وہ ہندوستان جو سرحد سے لے کے کشمیر اور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک تھا, جس میں جو ہے بنگلہ دیش بھی شامل تھا, جس میں پاکستان بھی موجودہ شامل تھا, جس میں پورا ہندوستان شامل تھا, یہ پورے ہندوستان میں بس یہی انقلاب کے نعرے گونج رہے تھے کہ کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. یہی تو آواز بلند ہوئی تھی, فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. اسی سے انقلاب آیا. یہ ہے کربلا کی حیات, یہ ہے کربلا کا معجزہ, یہ ہے کربلا کی زندگی. تو عزیزان گرامی, آئیے کربلا کو میدان عمل میں لا کے دیکھیں. کربلا کو ہم نے جو ہے صرف افلاق پہ پڑھا ہے, کربلا کو کتابوں میں پڑھا ہے, کربلا کو زندگیوں میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. جذبے علمی کے ساتھ عزم عمل کی ضرورت ہے. جب تک کہ علم کو عمل سے نہ جوڑا جائے, روشنی پیدا نہیں ہو سکتی. معاشرے میں جو نور نہیں آ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مفکرین اپنی جگہ پر ہے اور میدان عمل میں جو کود رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. ان دونوں کے درمیان میں رب قائم نہیں ہوا ہے. جب یہ رب قائم ہو جائے گا, اس وقت معاشرہ نورانی معاشرہ ہو جائے گا. کیونکہ جذب علمی تو ہے لیکن عزم عمل نہیں ہے. باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں. کیوں باتیں بڑی ہیں؟ اس لیے کہ کتابیں بڑی بڑی ہیں. باتیں غلط کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ کتابوں میں غلط نہیں لکھا ہے. قرآن غلط نہیں ہے, اس لیے اقوال بھی غلط نہیں ہے, بیانات بھی غلط نہیں ہے. لیکن عمل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عمل ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے. ہمارا قول ہمارے اس کتابوں کا نتیجہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے. ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے, لیکن ہم نے جو سیکھا ہے اس پر عمل نہیں کیا ہے. تو اسی جانے گرامی, ہمارے مدرسے اس لیے فیل ہو رہے ہیں کہ مدرسے در حقیقت تعلیم گاہ بن رہے ہیں, تربیت گاہ نہیں. خمینی در حقیقت درسگاہ علمی کا نتیجہ نہیں تھے بلکہ درسگاہ عمل کا نتیجہ تھے. اس لیے انقلاب آیا, اس لیے کہ وہ صرف جذب علمی نہیں رکھتے تھے بلکہ عزم عملی رکھتے تھے. یہ دو چیزیں جب پیدا ہو گئی تو نور پیدا ہو گیا, نور پیدا ہو گیا, معاشرہ نورانی ہو گیا. تو عزیزان گرامی, ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے. ایسے رہنما کربلا پیدا کر سکتی ہے اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا. کربلا سے ہٹ کے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے ایسے افراد کو, تو دنیا نہیں بنا سکتی. عزیزان گرامی, جس کے پاس کربلا نہیں ہے اس کے پاس قیادت نہیں ہے. چاہیے آگے, ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت مسلمان کس نتیجے پر آ رہے ہیں, کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں, اور کس نتیجے پہ پہنچے تھے, کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت مسلمان کیا سوچ رہا ہے. سارے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں, عزیزان گرامی, اتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے, کسی فرقے میں خمینی کیوں نہیں پیدا ہو گیا. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. سب اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جب اتنے مدرسے چل رہے ہیں تو کسی مدرسے میں خمینی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے. اتنے جب مکاتب فکر ہے تو کسی مکتب فکر میں, اتنے جب ممالک ہیں دنیا میں تو کسی ملک میں خمینی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خمینی کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, اس کا آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ. یہ کیوں خمینی کی مخالفت ہوتی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ خمینی کی مخالفت کیوں ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. مخالفت کرنے والے صرف سنی نہیں ہیں, شیعہ بھی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ خمینی کی مخالفت شیعہ کیوں کرتے ہیں, یہ سوال بھی آپ کے سامنے ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. بات کو تمام کریں مگر بغیر عزائے حسین کے نہیں. بات جو ختم ہوگی تو عزائے حسین پہ آ کے ختم ہوگی. اور ذکر حسین اس لیے تسلسل ضروری ہے کہ جب تک کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو جائے گا, ذکر حسین بند نہیں ہوگا. حسین کا ذکر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف نہیں برپا ہو جاتا. عدل و انصاف اور خون حسین کا جب تک کہ بدلہ نہیں لے لیا جاتا. خون حسین کا بدلہ بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی, آئیں گے وارثین خون حسین اور ان کے پاس وہ عزم عمل ہوگا جو جناب قاسم کے پاس تھا. کربلا کے اندر جو جذبہ تھا. عزیزان گرامی, وقت ختم ہو گیا, بات ختم نہیں ہوئی. میں یہاں پہ گفتگو کو روک رہا ہوں اگرچہ کہ روکنا مجھے نہیں چاہیے. میں صرف یہاں پہ بہت کلام ہے اس وقت میں اور بہت سارے مطالب ہیں یہاں پر جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں. یہ اس وقت جو کیفیت ہے عزیزان گرامی کہ آج یہ جناب قاسم کی شہادت کو زندہ رکھنے کا نتیجہ تھا کہ جو ہمارے پاس شہادتوں کا جذبہ زندہ ہے. یہ جذبوں کو بیدار کیا تھا حسین ابن. حسین ابن علی کا سرمایہ ہے قاسم. قاسم کیا ہے؟ سرمایہ ہے حسین ابن علی. امام حسین نے جو سرمایہ گزاری کی تھی, امام حسین نے جو دین سکھایا تھا وہ کون سا دین تھا؟ امام حسین کے دین سکھائے ہوئے شاگرد بھی کربلا میں موجود تھے, ابن عباس کے شاگرد بھی موجود تھے, لیکن ابن عباس کے شاگرد کربلا میں نہیں آ سکے. ابن عباس کے شاگرد کربلا نہ بنا سکے. اتنے بڑے بڑے جلیل القدر شخصیتیں تھیں, انہوں نے کربلا نہیں, کربلا حسین نے بنائے. امام حسین نے کیسا سبق سکھایا ہوگا قاسم کو اور امتحان لیا قاسم کا. اور جب جناب قاسم نے کہا کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے, تو امام حسین یہ سوچ رہے تھے کہ تم جانتے بھی ہو کہ موت کیا ہے, تم جانتے ہو کہ موت کیا ہے. موت اس حقیقت کا نام ہے کہ جب موت سامنے آ جاتی ہے تو بڑے بڑے سرماؤں کی پنڈیاں کانپنے لگتی ہیں. موت کو دیکھ کر لوگوں کو ہیبت کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. موت کے سامنے بڑے بڑوں کا ایمان نہیں ٹکتا. موت کے سامنے لوگ اپنا نام بھول جاتے ہیں, اپنا عقیدہ بھول جاتے ہیں, اپنا مذہب بھول جاتے ہیں. موت جانتے ہو کیا ہے؟ موت تمہارے نزدیک ہے کیسی؟ تو جناب قاسم نے بتایا اہلا میں الاصل, یہ بھی بتا دیا کہ میرے نزدیک موت کیسی ہے اور موت کا مزہ کیسا ہے. رضوان گرامی یہ ہے کربلا کے بچے. مجبور کر دیا چچا کو کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اور کیسے رختی ہے؟ رخصتی ہی کربلا کی مصیبت جو ہے وہ رخصتی ہے, عزا جو ہے وہ رخصتی ہے. بس اگر آپ کو رونا ہے تو اس جدائی پہ روئیے جو چچا اور بھتیجے کے درمیان واقع ہوئی, اس جدائی پہ گریا کیجیے. امام حسین نے لاش قاسم پر آنسو نہیں بہائے, جتنا رونا تھا قاسم کو لپٹ کے روئے. غش کھا کے حسین زمین پہ گرے ہیں, قاسم کو لپٹا کے اتنا روئے, جدائی پہ روئے ہیں, شہادت پہ نہیں روئے ہیں. لاشے کو دیکھ کر حسین ابن علی نے شکر کا سجدہ بجا لایا ہے. پروردگار حسین تو تو نے عزت بخشی ہے, افتخار بخشا ہے, لیکن ان عزیزوں کو, ان گود کے پالوں کو مجھ سے جدا کر لیا. جدائی میں آنسو آیا کہ میرا راگ کب تک میں بغیر تمہارے, جبکہ امام حسین جانتے تھے کہ میں قاسم کے بغیر زیادہ دیر دنیا میں نہیں رہوں گا, لیکن محبت اتنی تھی کہ چند لمحے بھی کیسے گزاروں گا قاسم کے بغیر. اس لیے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں, مصیبت رہنے والوں کی ہوتی ہے. جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ ان کے بغیر کیسے زندگی گزاریں, اس بات پہ رویا جاتا ہے. تو حسین کتنی دیر زندہ رہنے والے تھے, لیکن ہاں جتنی دیر بھی زندہ رہے بغیر قاسم کے زندگی بہت مشکل تھی. یہی علی اکبر کے لاشے پہ حسین نے کہا تھا, میرے لال تمہارے بغیر حسین اس دنیا میں کیسے رہے گا تمہارے بغیر. بس عزیزہ نگرانی وہ وقت قریب آیا جب جدائی کے لمحے قریب آئے, اور چچا اور بھتیجے کے درمیان ایسی جدائی واقع ہوئی, ایسی جدائی واقع ہوئی کہ دنیا میں پھر ملاقات نہ ہو سکی. دنیا میں پھر ملاقات نہ ہو سکی. وہ آخری ملاقات تھی, وہ آخری دیدار تھا. جب امام حسین نے قاسم پہ نظر ڈالی, مدد کو پہنچے تو بس حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر ایک جملہ کہا, قاسم تمہارا چچا ایسے وقت آیا ہے کہ تم نے مدد کے لیے بلایا, لیکن چچا اس وقت پہنچا جب تمہاری کوئی مدد نہ کر یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگارا ذکر خلیل قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج و
حیات کے مشتاقین دوبارہ بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، پروردگارا منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، بانی مجلس کے مرحومین حاضرین کے مرحومین ارواح مومنین ارواح شہداء ارواح مومنین بالخصوص